حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سننے کے لیے ہم اپنے اس سلسلے حضور کی باتیں اس میں حاضر ہیں. اس میں ہم نے پچھلے جو اپنے دونوں سلسلے تھے اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن ظاہری سے متعلق، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رنگ مبارک سے متعلق کہ کس طرح کا رنگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو عطا فرمایا تھا، اس حوالے سے کچھ سنا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے متعلق کچھ باتیں ہم نے سنی تھیں. اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنکھ مبارک کے حوالے سے دو طرح سے باتیں ذکر کی ہیں. ایک تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی جو خوبصورتی تھی کہ کس طرح کی آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیں، اس حوالے سے، اور دوسری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں جو دیکھنے کی قوت تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، اس حوالے سے علماء نے باتیں ذکر کی ہیں. پہلی بات جو تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی خوبصورتی، اس کی حیثیت کیسی تھی، اس حوالے سے ہم سن چکے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں، مبارک آنکھیں، یہ بڑی بڑی تھیں، یعنی اتنی بڑی کہ جو چھوٹی نہ ہو، خوبصورتی جس کا معیار ہو، خوبصورتی جس کا تقاضا کرے، اتنی بڑی آنکھیں جس میں سرخ ڈورے ہوتے تھے اور بغیر سرما لگائے بھی وہ سرما لگی ہوئی محسوس ہوا کرتی تھیں، ایسی آنکھیں تھیں کہ جو بندوں کا دل موہ لیتی تھیں، دل متوجہ ان آنکھوں کی طرف ہو جایا کرتا تھا، ایسی آنکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو عطا فرمائی تھی. دوسری بحث جو ہم نے آج کے سلسلے میں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے دیکھنے کی قوت بھی عام انسانوں سے بڑھ کر عطا فرمائی تھی، بلکہ ہر ایک سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق میں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کی قوت عطا فرمائی ہے. احادیث طیبہ بالکل اس حوالے سے واضح ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کی جو قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ آپ کتنا دور دیکھ سکتے تھے، کیسے کیسے مقامات پر دیکھ سکتے تھے، کس طریقے سے دیکھ سکتے تھے، تمام کی تمام باتیں احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں. آئیے اس حوالے سے کچھ احادیث طیبہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا. انشاءاللہ تبارک و تعالی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جہاں ہمیں معلومات حاصل ہوگی وہیں ہمارے عقیدے کے اندر بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ساری باتیں عقیدے سے متعلق دلائل بھی ہمیں معلوم ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک صفت احادیث طیبہ میں یہ بیان کی گئی ہے، جو دیکھنے کی قوت، دیکھنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی وہ اندھیرے اور اجالے میں دیکھنے میں برابر تھی. چنانچہ امام ابن اساکر اور امام بیہقی اور امام ابن عدی، یہ احادیث کے بڑے بڑے آئمہ گزرے ہیں، یہ اپنی کتاب میں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور امام بیہقی اور امام ابن اساکر، یہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ یہ دونوں صحابی، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ دونوں ارشاد فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یرا باللیل فی الظلمت کما یرا بالنہار فی الضوء، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات میں جب اندھیرا ہوتا تو اندھیرے میں اسی طرح دیکھا کرتے تھے جیسا دن کی روشنی میں دیکھا کرتے تھے. یعنی جیسی قوت دیکھنے کی بندے کی دن کے اندر ہوتی ہے کہ دن کے اجالے کے اندر ہر چیز اس کے سامنے واضح ہوتی ہے, ہر چیز کو وہ دیکھ سکتا ہے, ایسی ہی قوت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات میں بھی اسی انداز میں دیکھا کرتے تھے. یعنی رات میں بھی کوئی چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری نظروں کے سامنے پوشیدہ نہیں ہوا کرتی تھی, رات میں بھی اسی انداز میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نظر آیا کرتا تھا جیسا کہ ہم دن کے اندر دیکھا کرتے ہیں. اسی طرح یعنی یہ بات تو واضح ہو گئی احادیث طیبہ کے مطابق کہ دیکھنے کی قوت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رات کے اندھیرے میں بھی وہ عطا کی گئی کہ جو دن کے اجالے کے اندر ہوا کرتے تھے. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سامنے دیکھا کرتے تھے ویسے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے کی طرف کیا ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نظر آیا کرتا تھا. احادیث طیبہ کے اندر یہ بات بھی موجود ہے, چنانچہ مشہور حدیث مبارکہ ہے امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حل ترون قبلتی ہا ہونا, کہ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ میرا قبلہ اس طرف ہے. فواللہ لا یخفا علی رکوعکم ولا سجودکم انی لاراکم من وراء ظہری, کہ اللہ کی قسم میرے اوپر تمہارا رکوع مخفی ہے اور نہ سجدہ مخفی ہے, یعنی تمہارا نہ رکوع چھپا ہوا ہے مجھ پر نہ میرا تمہارا سجدہ مجھ پر چھپا ہوا ہے, میں اپنے پیچھے بھی تم کو دیکھتا ہوں. یعنی میرے پیچھے تم کس انداز میں رکوع کر رہے ہو کس انداز میں سجدہ کر رہے ہو یہ تمام کی تمام باتیں میرے سامنے موجود ہیں, مجھے نظر آتا ہے. احادیث طیبہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, یہ حدیث مبارکہ امام عبد الرزاق نے اپنی امالی کے اندر اور امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الدلائل کے اندر اس کو ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی لانظر الی ما وراء ظہری کما انظر الی امامی, یعنی میں اپنے پیچھے اسی طریقے سے دیکھتا ہوں جیسے میں اپنے آگے دیکھتا ہوں, یعنی جو چیز میرے سامنے ہو جس انداز میں وہ میرے سامنے واضح ہوتی ہے جیسے وہ مجھے نظر آتی ہے ویسے ہی میرے پیٹ پیچھے جو چیز موجود ہے وہ مجھے ویسے ہی نظر آتی ہے. تو یہ قوت اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے جسے امام احمد نے بھی اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے اور کئی کتابوں کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا, میں نے اس کے تمام مشرقوں کو بھی دیکھ لیا, یعنی مشرق کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس کو بھی دیکھ لیا اور مغرب کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کو بھی دیکھ لیا, یعنی مشرق و مغرب تمام کا تمام میرے سامنے واضح ہے, سمیٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے کر دیا. یعنی جیسے رائی کا دانہ ہمارے ہتھیلی پر ہو تو جیسے وہ نظر آتا ہے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے زمین کو سمیٹ دیا تو سارا کا سارا زمین کا جو معاملہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بالکل واضح تھا. اور یہ یاد رکھیے کہ اولیاء کرام کو جو کرامتیں ملتی ہیں وہ ان کے نبیوں کے معجزے کی برکت ہوا کرتی ہے, نبی کو جو معجزہ ملتا ہے اسی کی برکت میں سے اولیاء کو کرامت ملتی ہے. سیدی غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال, کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام شہروں کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جیسے میرے ہتھیلی کے اوپر رائے کا ایک دانہ رکھا ہوا ہو. تو رائے کے دانے کو جس طریقے سے کسی بندے کے ہتھیلی پر رکھ دیا جائے تو اس کا تمام اس کے سامنے واضح ہوتا ہے, سب کا سب اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح سیدی غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام شہروں کو میں اسی انداز میں دیکھتا ہوں, یعنی قوت یہ قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی تھی. تو غوث پاک کے نانا ان کے آقا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی قوت عطا فرمائی ہوگی, کتنی چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو قوت عطا فرمائی ہے دیکھنے کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے واضح کر دی ہے. اور اس کی وجہ بعض علماء نے یہ لکھی ہے کہ یہ جو قوت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا ہوئی یہ شب معراج کے بعد حاصل ہوئی. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں دیکھوں, یعنی تیرا جلوہ میں دیکھ سکوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترانی, کہ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا, ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی, کہ ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھو یعنی کوہ طور کی طرف دیکھو, اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ, پس جب اللہ تبارک و تعالی نے تجلی فرمائی تو خر موسیٰ صعیقا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کے گر پڑے, زمین پر تشریف لے آئے بے ہوش ہو کر. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو یہ قدرت دنیا کے اندر نہیں مل سکی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کر سکیں. البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر تجلی فرمائی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکا, خاک ہو گیا بالکل, اور اس تجلی کی وجہ سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے. اس کے بعد علماء لکھتے ہیں کہ صرف اس تجلی کی وجہ سے وہ روشنی موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آئی, موسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف تو لے آئے لیکن اس کے بعد آپ کی آنکھوں کے اندر ایسی روشنی آ گئی تھی کہ میلوں دور کسی چٹان کے اوپر اگر کوئی سیاہ چیونٹی بھی چل رہی ہو تو موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ لیا کرتے تھے. ایسی قوت ایسی قدرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے اندر آ گئی تھی, اور اس بات کو کئی علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نور کی تجلی پہاڑ پر پڑی اور وہ اس کی تجلی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں جو نور آیا اس کے ذریعے سے میلوں دور آپ کو چیونٹی نظر آ رہی ہے, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار جاگتی آنکھوں سے کروایا, کہ جاگتی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کی رات پیارے اللہ عز و جل کی زیارت کی تھی. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی پہاڑ پر پڑے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آ جائے, تو اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں اتنا نور آ جائے کہ آپ میلوں دور چیونٹیوں کو دیکھ لیں, تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر کیسی نورانی طاقت آئی ہوگی تو آپ کہاں کہاں نہیں دیکھ سکتے ہوں گے. یہاں پر یہ بات یاد رکھیے, اس مسئلے کو اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیدار ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں. ایک دیدار ہے کہ جو جنت کے اندر ہوگا, جنت کے اندر ہر مسلمان کو یعنی جو بھی جنت کے اندر داخل ہو جائے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ضرور نصیب ہوگا. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ القیامہ میں ارشاد فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, کہ بہت سارے چہرے اس دن کھلے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب عزوجل کی زیارت کر رہے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جنت میں ہر مسلمان کو ضرور ہوگا, اور یہ نعمت وہ نعمت ہوگی جو جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی. اس نعمت کے لیے ہر ایک تمنا کرے گا لیکن یہ ملے گا ہر ایک کے مقام اور مرتبے کے حساب سے. اس کو ایک مرتبہ ہر ایک کو ہوگا, جس کا مرتبہ ان سے بڑھ کر ہوگا ان کو سال میں ہوگا, جن کا مرتبہ ان سے بڑھ کر ہوگا اس کو ہر مہینے ہوگا, جن کا مرتبہ اس سے بڑھ کر ہوگا تو ان کو ہر ہفتے ہوگا, جن کا مرتبہ اس سے بڑھ کر ہوگا تو ان کو روز اس کا دیدار ہوگا. اور بزرگان دین رحمہم اللہ کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی گزری ہے کہ جن کا دنیا میں عبادت سے مقصود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہوتا تھا کہ جنت میں اپنے رب عزوجل کی زیارت کریں گے. تو ایسے بھی ہوں گے کہ جو ہما وقت اپنے رب عزوجل کی زیارت کے متمنی رہیں گے, اور ان کو روزانہ اور بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جنت کے اندر نصیب ہوگا. تو جنت کے اندر ہر مسلمان کو قیامت میں جو ہے وہ دیدار نصیب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا. باقی رہی دنیا کی بات, تو اس میں دو صورتیں ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کس طریقے سے ہو سکتا ہے. نمبر ایک دیدار ہے جاگتی آنکھوں سے, اور نمبر دو ایک دیدار ہے خواب کے اندر. جو دیدار خواب کا دیدار ہے وہ ہر مسلمان کو ہو سکتا ہے, کہ یعنی خواب کی حالت میں دل کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا جا سکے. خواب میں یا دل کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کیا جا سکے, یہ ممکن ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے منقول ہے کہ آپ کو 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار ہوا تھا، لیکن دنیا کے اندر جاگتی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، آپ کے ساتھ خاص ہے، کسی دوسرے کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کر سکے، یہ شرف یہ انعام صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو عطا کیا گیا ہے، اور پھر اسی پر بہت سارے انعامات اور اکرامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور اسی میں سے ایک انعام ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کا جو نور ہے وہ اس قدر بڑھ کر تھا کہ آپ وہ دیکھ سکتے تھے کہ مخلوق کے اندر کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت میں ہمیشہ رکھے، اور کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہمیں عطا فرمائے۔ ایک نظر وہی ہے جس کی بات ہم نے کی، دیکھنا، اور ایک نظر اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ کسی پر شفقت کر دینا، کسی پر کرم کر دینا، تو ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جہاں نظروں میں ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری آنکھوں کے دیدار کی تمنا رکھتے ہیں، وہیں ساتھ ساتھ ہم یہ تمنا بھی کرتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دنیا میں بھی ہمیشہ، جیسا کہ ابھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر شفقتیں ہیں، ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقتوں میں رہیں، آپ کی نظر کرم میں رہیں، اور قیامت میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے۔ تو یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانی آنکھوں سے متعلق تھی۔ آئیے کچھ آگے بڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ دیگر جو جسمانی اعضا ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو مبارک حصے ہیں اس کے حوالے سے کچھ اور باتیں سنتے ہیں۔ اگلی بات جو ہم نے سننی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بھویں مبارکہ تھیں اس سے متعلق سننی ہے کہ یہ کیسی تھیں۔ اس کا خلاصہ کلام جو صحابہ کرام علی رضوان نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھویں مبارکہ، یہ بعض صحابہ کے قول کے اندر موجود ہے کہ بالکل ملی ہوئی تھی، بعض صحابہ کے قول میں ہیں بالکل ملی بھی تھیں اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ جدا تھیں۔ اس کی علماء نے تفصیل یہ بیان کی ہے کہ یہ بالکل ملی ہوئی نہیں تھی، جیسا کہ بھویں بہت موٹی موٹی ہوں اور آپس میں متصل ہو جائیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ تھیں جدا تھیں، لیکن چند بال ایسے تھے کہ جو آپس میں مل گئے تھے، تو دور سے دیکھنے والے کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ تو بالکل پوری کی پوری بھویں ملی ہوئی ہوں ایسا نہیں، بلکہ ہلکے ہلکے کچھ بال تھے، خفیف بال تھے جو متصل تھے، اس کو دیکھ کے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن حقیقتاً مکمل طور پہ یہ ملے ہوئے نہیں تھے، جدائی تھی ان کے درمیان تھوڑی سی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے وہ کشیدہ تھے بالکل، یعنی باریک 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 تھے، جو خوبصورتی والی بھویں ہوتی ہیں ویسے تھے، اور بالوں میں ایسا نہیں تھا بالکل چھدرے ہوں کہ کہیں سے بال تھوڑے ہیں کہیں سے ابھرے ہوئے ہیں، بلکہ بالکل سیدھے تھے، درمیان میں جہاں پہ ملنے کی جگہ آتی ہے وہاں تھوڑے تھوڑے سے بال تھے کہ آپس میں مل گئے، اور بھرے ہوئے تھے، ایسا نہیں کہ کہیں پہ بھرے ہوئے اور کہیں پہ جو ہے وہ خالی نہیں، بلکہ ہر جگہ موجود تھے، لیکن ایسے بھی نہیں تھے کہ گپھا بن جائے، پورا موٹا سا گٹھا بن جائے کہ جس کو دیکھ کر جو ہے وہ بندے کو مزہ نہ آئے، نہیں، بلکہ باریک لیکن بال بھرے ہوئے تھے، لیکن جس کو دیکھنے میں مزہ آتا تھا، لطف آتا تھا، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں تھیں۔ تو خلاصہ کلام بھووں کے حوالے سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھویں مبارک یہ کمان کی طرح تھیں اور آپس میں بالکل متصل نہیں تھیں، ہلکے ہلکے بال تھے آخر کے اندر جس کی وجہ سے ملی ہوئی محسوس ہوتی تھیں، اور کہیں سے بھی چھدرے نہیں تھے، بلکہ ہر جگہ تھوڑے تھوڑے بال موجود تھے کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ یہ کچھ بھو مبارک کے حوالے سے باتیں تھیں مختصر سی۔ اس کے بعد جو ہم نے سننا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان مبارک کے حوالے سے سننا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کان مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے عطا کیے۔ تو اس حوالے سے بھی علماء کرام نے دو طرح کی باتیں لکھی ہیں، ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو کان مبارک عطا ہوئے تھے اس کی حیثیت کیسی تھی، اور ایک یعنی حیثیت سے مراد وہ تھے کس طریقے کے بنے ہوئے، اور دوسرا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سننے کی جو قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی وہ کیسی تھی۔ پہلی چیز کے بارے میں علماء نے فقط اتنا لکھا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر جو چہرہ مبارکہ کے حصے ہیں، جو عضو ہیں، اعضا ہیں، پارٹس ہیں، ان کے حوالے سے تو باتیں لکھی ہیں کہ آنکھیں ایسی تھیں، ناک مبارک اس طرح کی تھی، لب مبارک ایسے تھے، پیشانی کیسی تھی، یہ باتیں ساری لکھی ہیں. البتہ کان کے حوالے سے اتنی زیادہ تفصیل نہیں ملتی. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ میں جامع صغیر کے حوالے سے، اور علامہ شامی صالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سبل الہدیٰ والرشاد کے اندر ترمذی کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان مبارک کے حوالے سے اتنی بات لکھی ہے، تام مل اذنین، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان مبارک یہ کامل تھے، یعنی جیسا کہ خوبصورتی کا تقاضا ہے کہ کس انداز کے کان مبارک ہونے چاہیے، اس انداز کے کان مبارک تھے. البتہ اس کی تفصیل کیسے تھے یہ احادیث طیبہ کے اندر صحابہ کرام نے بیان نہیں کی. جہاں تک رہا سننے کی طاقت، کہ کیسی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کی ہے، تو سنیے اس حوالے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابن ماجہ، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور امام ابو نعیم حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسمعون ما اسمع، کہ کیا تم وہ باتیں سنتے ہو، تم وہ چیز سنتے ہو جو میں سنتا ہوں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ ما نسمع من شئین، یا رسول اللہ ہم وہ کوئی ایسی چیز نہیں سنتے کہ جو آپ سنتے ہو، یعنی جو آپ سن سکتے ہیں وہ ہم نہیں سن سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی لارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون، کہ میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، اور میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، یعنی جو سننے کی طاقت مجھے عطا ہوئی ہے وہ تمہیں عطا نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی اسمع اطیت السما، میں آسمان کی چرچراہٹ کی آواز سن رہا ہوں، یعنی جس انداز میں آسمان چرچراتا ہے کسی چیز پر موجود ہو اور چرچراہٹ کی آواز آتی ہے، تو آسمان کے چرچرانے کی آواز مجھے آتی ہے، اس کی چرچراہٹ کی آواز مجھے پہنچتی ہے. اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان پر کوئی ملامت نہیں کہ وہ چرچراہٹ اس میں پیدا ہو. پھر ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی آسمان کا حصہ ایسا نہیں کہ جو خالی ہو، ہر مقام پہ کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود ہے کہ جو سجدے میں ہے یا قیام کے اندر موجود ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے تو چپے چپے پر آسمان کے فرشتے موجود ہیں. تو جب کسی چیز پر اتنا زیادہ بوجھ آ جاتا ہے تو اس میں چرچراہٹ پیدا ہوتی ہے. آسمان پر فرشتے بہت زیادہ موجود ہیں کہ کوئی سجدے کے اندر ہے، کوئی قیام کے اندر ہے، تو ان کی اتنی کثرت کی وجہ سے آسمان پر چرچراہٹ پیدا ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر رہتے ہوئے ان کی اس آواز کو سن لیا. ایسی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کی کہ ہزاروں لاکھوں سال کے فاصلے پر جو آسمان ہے اس پر جو فرشتے موجود ہیں وہ عبادت کر رہے ہیں، ان کی عبادت کی وجہ سے آسمان میں آواز پیدا ہوئی اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زمین پر سماعت فرما لی. اسی لیے تو اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، یعنی دور سے بھی سنیں نزدیک سے بھی سنیں، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. تو یہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب کی اور دور کی باتیں سن لیا کرتے تھے. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تصنیف الخصائص الکبریٰ کے اندر امام بیہقی کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے، جسے اعلی حضرت امام اہل سنت نے اپنی تصنیف الدولۃ المکیہ کے حاشیے میں بھی نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چاند جس وقت عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے تو اس کے سجدے کی آواز بھی میں سن لیتا ہوں. عرش، یاد رکھیے کہ تمام مخلوقات میں سب سے اوپر عرش ہے، عرش سے اوپر کوئی چیز نہیں. چاند وہاں پر سجدہ کر رہا ہے، وہاں پہ جھک رہا ہے، تو اس کی جو آواز پیدا ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین پر اس کو بھی سن رہے ہیں. یہ احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے. تو ایسی سننے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کی تھی. رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب و احترام عطا فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. اور آپ نے دونوں باتیں سن لی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طاقت کیسی عطا کی گئی، سننے کی طاقت کیسی عطا کی گئی. تو اب سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت فرماتے تھے، ہمارے لیے راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کیا کرتے تھے. وہ آقا ہمیں سن بھی رہے ہیں، ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ایسی قوت اللہ نے عطا فرمائی ہے. تو اب کیا ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنی چاہیے؟ ہرگز محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری والے کام کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام فضائل و کرامات پر اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان